إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم محترم سامعین آپ کے سامنے ابھی حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ کوشش کریں کہ قرآن حکیم کی سمجھ بھی پیدا کریں اور کل اس میں نے مختصر سی گفتگو کی تھی عربی کا مقولہ ہے کہ ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو جو چیز پوری پوری حاصل نہ ہو سکے اس کو پورا پورا چھوڑ بھی نہ دو کچھ نہ کچھ انسان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے انگریزی میں کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کر لیا جائے انشاءاللہ اسی پیش نظر روزانہ اس وقت عصر کی نماز کے بعد 35 سے 40 منٹ انشاءاللہ ہم صرف کریں گے قرآن حکیم کے جو مضامین ہیں اس کے خلاصے کو اور اس کی ایک جھلک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے اور اس سے پہلے قرآن کے دو آداب ہیں جب قرآن کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے جب قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان الرجیم سے اس لیے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے اور ہمیں ہدایت سے دور رکھنا چاہتا ہے تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا ادب ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے سورہ علق کی پہلی آیت جو کہ پہلی وحی کی پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اس میں اس کی تلقین کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ آغاز کیجیے جس نے تخلیق فرمائی تو یہ دو آداب قرآن کی تلاوت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے ایک سورۃ قرآن کی سورۃ توبہ ہم جانتے ہیں کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے اس سے ذرا سا میں وقت لوں گا کیونکہ روزانہ ہر نماز کی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی اس سورہ مبارکہ میں 7 آیات ہیں اور رب کائنات نے ہمارے دین کے جو بنیادی عقائد ہیں توحید رسالت اور آخرت ان کو ذکر فرما دیا پھر ایک خوبصورت دعا ہمیں سکھا دی ہدایت کے لیے اور ہم مرتے دم تک اللہ کی ہدایت کے محتاج بلکہ یہاں تک کہ جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائیں ہدایت کے محتاج جنت والے بھی جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے تو وہ پڑھیں گے سورہ الاعراف آیت نمبر 43 میں اس کا ذکر ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ تمام سے وہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں تک کی ہدایت دے دی اس وقت تک ہم ہدایت کے محتاج تھے اور ہم ہدایت آنے والے نہ تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہمیں سکھا دی اب آئیے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے الرحمن الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا یہ پہلا تعلق اس کا بندوست رحمت کا اللہ یہ کہ انسان خود نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس کے عذاب کا مستحق بنائے تو بات الگ ہے ورنہ وہ سراپا رحمت ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک نہیں ہے یہ دنیا عارضی ہے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں آخر میں اور برائی کی سزا ضرور ملے گی ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ زندگی بھر کا سبق ہے روزانہ ہر نماز کی حضرت میں دہراتے ہیں عام دنوں میں 40-50 مرتبہ رمضان 70-80 مرتبہ اللہ تو مالک ہے ہم بندے ہیں تو معبود ہے ہم تیرے غلام ہیں یہ اگر سمجھ کے ادا کرے تو کتنا بڑا خیر برپا ہو جائے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ اللہ تیری یہ عبادت تیری توفیق تیری عنایت کے بغیر ممکن نہیں یہ 4 آیات ہوگی اس میں 2 عقیدے بھی آ گئے بلکہ 3 عقیدے بھی آ جائیں گے تیسرا عقیدہ بھی آ جائے گا پہلا عقیدہ توحید کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دوسرا آخرت کا مالک یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ایاک نعبد یہ اللہ کا حق آ گیا عبادت وایاک نستعین یہ بندے کی بے بسی لاچارگی آ گئی اللہ تیری مدد کا میں محتاج ہوں اب اہدنا الصراط المستقیم اللہ میں سیدھے راستے پر چلا دیا یا انسان کی عقل کام نہیں کر سکتا وہ اللہ کیسے راضی ہوگا آخرت کی تفصیلات کیسے ملیں گی یہ رسول بتاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے مولانا شیخ علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ دکھا دیا جائے بلکہ سمجھا بھی دیا جائے اور چلا بھی دیا جائے اور منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے یہ ہے ہدایت کا اصل مفہوم اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معرفت القرآن میں کہ صرف کتاب کافی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کتاب نازل کی تو رسول کو ضرور بھیجا، اور اب کیونکہ نبوت ختم ہو گئی تو اب علماء انبیاء کے وارث ان سے جڑنا لازم ہے، اللہ کے نیک بندوں سے جڑنا لازم ہے، کتاب کے ساتھ معلمین کی بھی، اساتذہ کی بھی، اہل علم کی بھی، نیک لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ہے اللہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ۔ مسند احمد میں روایت ہے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور غالین گمراہ سے مراد نصارہ ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ ہمیں یہاں گزر نہیں جانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان پر غضب کیوں ہوا، ابھی سورۃ البقرہ پڑھیں انشاءاللہ۔ انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب کو بچے کچھ ڈال دیا، جانتے بوجھتے دین کے تقاضوں کو فراموش کیا، جانتے بوجھتے رسولوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ نصارہ گمراہ کیوں ہوئے؟ قرآن میں بتاتے سورۃ الحدید میں کہ انہوں نے نئی نئی بدعات دین میں ایجاد کر دی، نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کر دیے رسول کے راستے کو چھوڑ کر، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کی لاچاری ہے، بس اللہ ہمیں دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ایسا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، اس کا مفہوم ہے اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ سورۃ الفاتحہ۔ درخواست یہ کہ بھائی ابھی بات آئی کہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، علماء نے ترجمے ہمارے لیے کیے، تفاسیر بھی ہمارے لیے کیے، اگر سمجھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھے تو روزانہ کی تربیت، تینوں عقیدوں کا بیان، آخرت کا بیان، اپنے سبق کا بیان، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے شوق دلانے کا بیان، گمراہ ہو جانے والوں، غضب ناک لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کے گروہ سے بچنے کی دعا کا شوق، کتنی ساری چیزیں روزانے کی تربیت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اس کو رمضانوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد سورۃ البقرہ، قرآن کی طویل ترین سورت، 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں دو بڑی بڑی تقسیم، نمبر ایک بنی اسرائیل کے حوالے سے خطاب آئے جو کہ سابقہ امت مسلمہ تھی جنہیں اللہ نے دین کی ذمہ داری دی تھی، رسولوں کے دست و بازو بننا، اور ان میں سے یہود کے حوالے سے تفصیل آئی، اور پھر مجھ سے اور آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہوگا 19 رکوع سے جا کے انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی بڑی تقسیم ہے کہ اس میں یہود کے حوالے سے بھی گفتگو اور ہمارے حوالے سے۔ اب آئیے پہلے دو رکوعوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے دو رکوعوں میں اللہ نے انسانوں کی تین اقسام کا ذکر کیا، ایک تقویٰ والے، ایمان لانے والے، نمبر دو کافرین، ڈٹ کر حق کا انکار کرنے والے، نمبر تین منافقین، بین بین کی کیفیت اختیار کرنے والے، نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے، ان کو دنیا عزیز ہوتی ہے۔ ان تین گروہوں کا قرآن نے ذکر کیا، قرآن کی دعوت جب اٹھی تو یہ تین گروہ سامنے آئے، اور علماء نے لکھا کہ جب بھی یہ قرآن کی دعوت عام ہوگی کوئی انقلابی تحریک معاشرے میں جنم لے گی جس میں مرنے اور مارنے کا بھی موقع آ جائے گا، جیسے کہ قتال کا موقع اللہ کے رسول کے دور میں آیا، تو یہ تین ہی گروہ سامنے آئے گی۔ اب آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ شروع ہوتی ہے سورہ المبارکہ الف لام میم کے الفاظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کیونکہ قرآن میں بہت سی جگہیں ہیں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ مقطعات سے مطلب قطع کر دینا، علیحدہ علیحدہ پڑھنا، الف لام میم، ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم، ہاں ثواب ملتا ہے، ترمذی کی حدیث، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف، یہ 30 نیکیاں ہو گئی۔ رمضان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بغیر پڑھے سمجھے، بغیر سمجھ کر پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کچھ ہمارے یہاں فطرے پر پر لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ، غلط۔ حروف مقطعات کے معنی کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ثواب ملتا ہے، ہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، اگر ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، ترمذی کی حدیث کے مطابق، تو ابن ماجہ شریف کی حدیث کے مطابق ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اور الحمدللہ اس لیے اس وقت یہاں پر جمع ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ دو باتوں کا اعتراف ضروری ہے. نمبر ایک, اپنی بے بسی, الف لام میم کے حروف کے معنی ہمیں معلوم نہیں. نمبر دو, اس بات کا یقین اس کلام میں کوئی شک نہیں, یہ اللہ کی طرف سے, تب اس قرآن سے استفادہ ہو سکے گا. اب پہلے گروہ کا بیان, یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت. علماء صاحب جمعے کے خطبات میں اور دیگر مقامات پر بھی سنتے ہوں گے, آپ نے سنا ہوگا, روزے کا حاصل ہے لعلکم تتقون, تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اب رمضان میں دن بھر کے روزے سے یہ تقوی پیدا کرنا مقصود ہے, تاکہ اس قابل ہو سکے کہ قرآن سے ہدایت مل سکے, کیونکہ یہ ہدایت اس کے لیے ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے. یہ پہلا گروہ ہے. آگے ان کی پانچ صفات بیان ہوئی. نمبر ایک, یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اندھے کی حقیقتوں کو مانتے ہیں. نمبر دو, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ نے پورا سال مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق. نمبر تین, مال خرچ کرتے ہیں, اس سے کہ مال کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت دل میں نہیں رہ سکتی. نمبر چار, ہر وحی جو اللہ نے ہر دور میں نازل کی, پچھلے انبیاء پر یا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, سب پر ان کا ایمان. یہ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ہر دور میں آنے والی ہر وحی پر ان کا ایمان. نمبر پانچ, آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے, اس سے کہ جتنا وہ یقین پختہ ہوگا اتنا ہمارا عمل انشاءاللہ درست ہوگا. اللہ تعالی ہمیں پانچ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے فرمایا کہ یہی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے بعد دو آیات کا ذکر ہے کفار کا, وہ جو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے حق کا, ابو جہل اور اس طرح کے لوگ. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیونکہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا, اب ان کو جتنی بھی آپ کا حکم تبلیغ کر لے یہ لوگ مان کر نہیں دیں گے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نبی آپ اپنا کام جاری رکھیں, دعوت کا کام جاری رہے گا, اس کا ثواب اللہ کا محفوظ ہے. ہاں, جس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا, اب اس کو حق سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور بچا کر رکھے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اب تیسرے گروہ کا بیان ہے, یہ ہیں جنہیں اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ پانچ آیات میں متقین کا بیان ہے, دو آیات میں کفار کا بیان ہے, تیرہ آیات میں منافقین کا بیان ہے. یہ آسین کے سام جو اندر اندر رہ کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا کرتے تھے, اور جب بھی کسی دور میں دین انقلابی تحریک کے مرحلے میں ہوگا تو ایسے مفاد پرست عناصر ہمیں ضرور ملیں گے جو آسین کے سانپ ہوتے ہیں, جو اندر ہی اندر سے جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں. اب ان کے حوالے سے کئی باتیں قرآن نے بیان کی. مثلا یہ لوگ کہتے ہیں مطلب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ نے فرمایا ایمان نہیں رکھتے, اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان نہیں رکھتے اور ان کی اطاعت نہیں کرتے, اس لیے ان کا ایمان ہی نہیں. انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی, اور بجائے اس کے کہ دین حق کی اصلاح کے عمل میں شریک ہو, دنیا کے ہو رہے اور زمین میں فساد مچا رہے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ خلوص کے ساتھ, اور جو بھی حکم آئے اس پر عمل کرو, یہاں تک کہ جان بھی دینا پڑے تو اس کے لیے تیار رہو, تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ معاذ, ان کو بے وقوف کہہ رہے تھے صحابہ کرام کو, جنہوں نے ہر شے قربان کر دی دین حق کے ساتھ. یہ ترجمہ آج بھی ملے گا, جو لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں, دین کے لیے وقت نکالتے ہیں, دین کے لیے پیسہ لگاتے ہیں, دین کے لیے جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں, لوگ آج کل انہیں کیا کہتے ہیں؟ پیرٹکس ہیں, دیوانے ہیں, معاذ اللہ. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. مزید ان کا ترجمہ بیان ہوا, مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں تو تمہارے ساتھ, اور جب اپنے شیاطین کے پاس, قرآن کے الفاظ, اپنے بڑے بڑے سرداروں کے پاس, یہود کے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں, منافقین کے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ, ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اس مذاق کا جواب دے رہا ہے, اللہ ان کو گمراہی میں ڈال رہا ہے. یہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے برے کام کر رہے ہیں, کوئی ہماری پکڑ نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہم غلط نہیں ہیں. اللہ دراصل جھیل دے رہا ہوتا ہے. علماء نے اس کو استدراج کہا ہے کتابوں میں, کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا جا رہا ہوں, اللہ اس کو جھیل دے رہا ہوتا ہے, وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی, ایک ان لوگوں کے لیے جو بالکل مخالفت کر لے حق کی, کہ اللہ نے تو رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ایمان کی روشنی پھیلائی, لیکن جن کے دلوں پر تالے پڑ گئے ان کو کوئی فائدہ نہ ملا, اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. پھر منافقین کا طرز عمل بیان ہوا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے دین کے احکامات آتے ہیں, جو بات دل کو لگی اس پر عمل کر لیا, اور جس پر دل نہ ٹھوکا اس پر عمل نہیں کیا. معاذ اللہ, جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, جہاں آسانی نظر آئی فوراً آگے بڑھ کر عمل کیا, جہاں ذرا مشکل آئی تو کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ان سے یہ بھی واپس لے لے ہدایت. تو یہ ہے جو ہمیں اس رکوع میں اہمیت سامنے آئی, کہ دین اس کی فیس ویلو میں قبول کیا جائے پورے شعور کے ساتھ, اور جو حکم آئے آمنا وصدق, اس پر اپنے آپ کو ہم جھکا دیں اور پیچھے نہ ہٹیں, اصل یہ طرز عمل نفاق والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلا حکم آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ترتیب کے اعتبار سے پہلا حکم قرآن کا، اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کیا ہے؟ یہ نام ہے غلامی۔ اب کہتے غلامی، لیکن محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو چھکا دینا، یہ ہے عبادت۔ اور یہ بھائی سے نماز، زکات، روزہ، حج کا نام نہیں، یہ معاملات میں بھی جائے گی، یہ گھر میں بھی جائے گی، دکان پر بھی جائے گی، معاشرے میں بھی جائے گی۔ عبادت 24 گھنٹے کی مطلوب، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوا کرتا تھا، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے 24 گھنٹے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبادت کیوں کریں؟ اللہ نے جواب دیا، وہ رب ہے تمہارا، تمہاری ایک ایک ضرورت کو ابتدا سے لے کے انتہا تک پورا فرما رہا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنا دیا، بارشیں برسا دی، طرح طرح کے پھل عطا فرمائے۔ پاکستان میں صرف آم کی 250 اقسام پیدا ہوتی ہیں، اندازہ کریں ایک پھل کی 250 اقسام۔ یہ ہے اللہ جو یہ نعمت عطا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر قرآن کا چیلنج بیان ہوا ہے، اگر اس وقت کے مشرکین کو کہا گیا تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے تو اس کی صورت سے ملتی جلتی کوئی صورت لا کے پیش کر دو، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ، قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اللہ نے دھمکی بھی دے دی ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو اگر تم جھٹلا رہے ہو تو اس جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس جو ایمان لائیں گے، جو نیک عمل کریں گے، اس قرآن کے تقاضوں پر عمل کریں گے، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، جب نعمتوں کا بیان آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کے لیے دعا فرماتے تھے، جب آدابوں کا ذکر آتا تھا تو اللہ کے رسول پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ہم بھی یہ دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید فرمائے کہ وہاں پر انہیں طرح طرح کا رزق دیا جائے گا، ہر مرتبہ جب پھل دیا جائے گا تو محسوس کریں گے تو پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ہر مرتبہ نیا پھل ہوگا، نیا اس کا ٹیسٹ ہوگا، وہاں پاکیزہ جوڑے اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی، کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی، کبھی مکڑی کی، لوگوں نے اعتراض کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، ہدایت جن کے دل میں تڑپ ہوگی ہدایت کی وہ ایک مثال سے بھی ہدایت لے لیں گے، اور جن کے دل میں ٹیڑھ اور گجی ہوگی وہ اسی کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ اس قرآن اس کی مثالوں کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے۔ طلب سچی ہوگی، ایک ایک آیت ہدایت کا ذریعہ بنے، اللہ وہ سچی طلب ہمیں عطا فرمائے، اور دلوں میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ٹیڑھ آ جائے گا تو اللہ گمراہ اسی قرآن سے کر دے گا، اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد بتایا کہ ہدایت سے محروم کون کیے جائیں گے؟ جو اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور جو رحمی رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، حقوق الرحمان ادا نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم فرما دیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا یہ ساری زمین تمہارے لیے سجائی گئی ہے، اللہ نے ایک ایک گدھا تمہارے لیے پیدا کیا، یہ زمین پر یہ کروڑوں کروڑ نعمتیں، ان کی وجہ سے تمہاری زندگی قائم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا 14 رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں انسان کی عظمت کا بیان ہے، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجے جانے کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ دیکھو میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے ذہن میں تھا کہ تسبیح وغیرہ کی اللہ پیدا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کو کچھ اور کام لینا تھا، صرف تسبیح و تقدیس نہیں بلکہ اللہ نے خلافت کا کام لینا تھا۔ اپنے احکامات کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کا علم سکھایا، اس کو قرآن نے کہا علم الاسماء، جس کو آج ہم دنیاوی علوم کہہ سکتے ہیں، ایکوائرڈ نالج، وہ علم جو انسان اپنی محنت سے کما لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، فرشتوں سے کہا اچھا بھائی تم وغیرہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہے، اللہ وہ صحیح علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں خصوصاً اور ویسے عموماً اس قرآن سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک علم دیا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا گیا، اور شیطان جس کا نام ابلیس بھی ہے، عزازیل اس کا اصل نام تھا، اس کا بھی ذکر ہے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس پر گفتگو آئندہ مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن کرا دی, مظاہرہ کرا دیا. آدم و حوا کو کہا گیا دیکھو بھائی یہ درخت ہے جنت, جنت جا تو رہے ہو, اس درخت کے پھل کو ہاتھ میں لگانا. یہ ایک آزمائش تھی, امتحان تھا, اور انسانیت کو جو آگے آنے والی تھی کچھ سمجھانا مقصود تھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ ذرا کا پھل نہ کھانا, شیطان نے پھسلانے کی کوشش کی اور آدم و حوا علیہ السلام سے خطا ہو گئی. خطا تو ہو گئی بلکہ میں کہوں گا کرائی گئی, اسی کے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو ایک نمونہ دینا. پھر کیا ہوا, آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے. کچھ کلمات ہمیں یاد ہیں, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں آتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا اور تم نے اگر معاف نہ فرمایا, ہم پر رحم نہ فرمایا, ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب فرق محسوس کر لیجئے, ایک طرف شیطان کو اکڑ گیا اللہ کی رحمت سے دور, اور ایک طرف آدم و حوا ہے, توبہ کر لی, اللہ نے خلیفہ بنا کے زمین پر بھیج دیا. تو یہ ہے بندے سے بندگی کا تقاضا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے. تو یہ منصب دے کر آدم بھیجے گئے. جب زمین پر بھیجے جا رہے تھے اللہ نے ایک حکم دیا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھو جب جب میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی, جو میری ہدایت کو فالو کرے گا, پیروی کرے گا, ایسے لوگوں پر نہ وہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. پہلا علم وہ ایکوائر نالج, دنیاوی علوم وہ ضروری ہے خلافت کے نظام چلانے کے لیے, زمین کے وسائل کا علم ہونا ضروری ہے. دوسرا علم علم ہدایت, یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے علوم میں تو انسان بہت آگے آگے ہے, ہونا بھی چاہیے, اس کا انکار نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے علوم علم ہدایت کے تابع نہیں ہیں, اس لیے اس علم کا خیر ہمیں نہیں مل رہا. اصل شے کیا ہے, علم ہدایت کو اوپر رکھنا ہے اور دنیاوی علوم کو نیچے رکھنا ہے. تو یہ دنیا کے وسائل اور دنیاوی علوم انسان کے لیے شر کا نہیں, خیر کا ذریعہ انشاءاللہ بن سکیں گے. تو اللہ ہمیں دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بڑھ کر دینی علوم اور قرآن کی سیکھیں سکھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چار رکن مکمل ہو گئے. اس کے بعد اب 83 آیات میں بڑا طویل خطاب ہے, 83 آیات میں, اور یہ ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے. بنی اسرائیل ہم سے پہلے امت تھے اور ان کو رسولوں والی ذمہ داری میں شریک ہونے کی کا حکم دیا گیا ہے. انہوں نے وہ کام نہ کیا, برباد کر دیے گئے. ان کی جگہ آج امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر کھڑا کیا ہے. اور جان لیجئے کہ یہ سارا طویل خطاب جو ہم پڑھیں گے مختصر انشاءاللہ 83 آیات ہیں, آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 123 تک. اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے چار چیز بیان کی, ان پر فرد جرم عائد کی, تمہیں یہ نعمت دی تم نے یہ کیا, تمہیں یہ نعمت دی تم نے یہ کیا, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, پھر اللہ کا عذاب آیا. ان کا ذکر ہم سے پہلے کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آیت نمبر 153 سے ہم سے خطاب شروع ہوگا امت مسلمہ سے, تو ان کا ذکر پہلے کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کی, ورنہ اللہ نہ کرے ہمارا بھی انجام ہو جائے گا جو ان کا ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں, بڑی عجیب حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لازم میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. جو انہوں نے کام کی آج ہم بھی کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جو ذلت اور رسوائی ہمارے ساتھ دنیا میں ہمارے سامنے, کشمیر, فلسطین, افغانستان, عراق, چیچنیا اور بوسنیا, اور اب لبنان کا معاملہ, پھر پاکستان کا معاملہ, آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منصب اور ذمہ داری دی تھی, وہ ادا نہیں کر رہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے. اس عبرت کے دلانے کے لیے ان کا ذکر تفصیل سے کیا جا رہا ہے. یہ بنی اسرائیل, اسرائیل کے متعلق جان لیجئے, اس کو کسی برے معنوں میں نہیں سمجھنا چاہیے. اسرائیل لقب یعقوب علیہ السلام, اسر عبرانی ہبریو زبان میں بندے کو کہتے, اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے. اسرائیل اللہ کا بندہ, یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ان کے 12 بیٹے تھے جن میں مشہور یوسف علیہ السلام ہے, ان سے بنی اسرائیل, یہ 12 قبیلوں کا ذکر آئے گا, یہ بنی اسرائیل کا تسلسل حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تھے, اور سورہ البقرہ مدنی سورت ہے, وہاں یہود کے 3 قبیلے بھی آباد تھے. وہ اس لیے بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری رسول یہ کھجور والی زمین میں آئیں گے. اب ان سے خطاب ہو رہے ہیں, آگے بھائی اب ان آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. تو میں کہہ بنی اسرائیل اپنے اوپر میری نعمت یاد کرو, اللہ فرما رہے ہیں, اور جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تو تم اسے پورا کرو, میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں. سوچیے کون سی قوم تھی, 4000 انبیاء ان میں آئے, 1400 برس تک نبوت ان میں رہی, تورات زبور انجیل جیسی کتابیں کو دی گئیں, داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہوں کو دی گئی, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول ان کو دیے. کتنی نعمتیں, غور کیجئے گا, اور انجام کیا ہوا اور حرکتیں کیا رہی, وہ بھی ذکر آئے. تو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور دیکھو جو وعدہ مجھ سے کیا پورا کرو. وہ وعدہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں کہ رسول جب بھی آئیں گے ساتھ ہوگے, ان کا ان کے دست و بازو بنو گے. تو ابھی آگے آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان مزید آگے دیکھو, تم کو جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ان کی بشارات موجود ہیں, تو انکار نہ کرو, اور دنیا کے مفاد کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار نہ کرو. ان کو ایک حسد ہو گیا, حسد یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی, یہ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی. ہم جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بعد کی پشت میں جا کے رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو یہ حسد پیدا ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں تو ہماری سیادت ختم ہو جائے گی, ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی. تو کہا کہ جان سے بوجھ سے انکار نہ کرو, دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی بدولت ان کا انکار نہ کرو, حق کو مت چھپاؤ, تمہارے پاس آپ ہی رسول کی بشارات موجود ہے, اس کو مت چھپاؤ. مزید ان کو کہا گیا کہ نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ان کے یہاں رکوع ختم ہو گیا. مزید یہ کہ جماعتی نظام سے نماز کو ختم ہو گیا تھا. علماء نے اس کے ذمن میں لکھا ہے کہ ہمیں بھی تلقین ہے کہ اجتماعی سطح پر باجماعت نماز کا اہتمام کریں, اور پورا سال بھائی مہینے میں تو ہو جاتا ہے رمضان میں, اللہ پورا سال ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مزید فرمایا گیا, دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, یہ طرز عمل درست نہیں. کبھی کہتے تھے یہ کرو, کبھی کہتے تھے وہ کرو, تو بھائی تمہاری اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو تم بھی تو مانو. بول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. مزید بتایا گیا کہ صبر نماز سے مدد حاصل کرو. صبر ہے روکنا اپنے آپ, دنیا کی محبت سے روکو گے تو حق قبول کرو گے, صبر کرو. نماز سے اللہ سے تعلق قائم ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, حق کی طرف قدم بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اب اس کے بعد ان کو پھر کہا گیا, چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے, اے بنی اسرائیل میری نعمتیں اپنے اوپر یاد کرو, اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی, اس وقت کے لوگوں میں سے تمہیں چنا تھا امت مسلمہ کے لیے. مزید آ گیا, قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا, نہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام آئے گا, نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی, نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا, نہ کہیں سے مدد مل سکے. یہ چور دروازے انسان اختیار کر کے بے عمل ہو جاتا ہے, اس سب پہ پابندی لگاتی ہے. اس کے بعد اب تفصیل ہے, جو میں نے کہا تھا چار شیخ فرد جرم, 40 کے قریب علماء نے لکھا ہے کہ نکات ہیں جن پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کے گنوا رہے ہیں اور ان کی نافرمانی بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں, قرآن حکیم میں 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حالات بیان ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے, تو 550 سے زیادہ آیات سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں مدنی سورت, اس سے پہلے مکی سورت آتی تھی. مکی صورتوں میں زیادہ تفصیلات ہیں ان باتوں کی جو اس وقت مختصرا ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو اور تفصیلات آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ آئیں گے. یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا, وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا, ہم نے تمہیں بچا لیا, ہم نے تمہیں دریا سے پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. پھر یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دور پر ہم نے بلایا تو تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی, اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. پھر ہم نے تمہیں تورات عطا کی, کتاب عطا کی تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے, لیکن اس کے بعد بھی تم باز نہ آئے, تمہیں تمہارے دل میں بچڑے کی محبت رچی بسی رہی. پھر حکم دیا گیا کہ تمہارے قبیلوں میں سے جن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی ہے ہر ہر قبیلے کے لوگ اس کو قتل کریں. یہ مرتد کی سزا ہے جو ہماری شریعت میں بھی جاری ہے کہ جو دین سے پھر جائے اس کو قتل کیا جائے گا, ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں, اس پر علماء کی کتب بھی ہیں, لیکن میں سزا کا بیان رکھ کر رہا ہوں کہ مرتد کی سزا پچھلی شریعت میں بھی قتل تھی, ہماری شریعت میں بھی قتل ہے. مزید ان لوگوں نے ایک دفعہ مطالبہ کر لیا, ان کے 70 لوگوں نے, موسیٰ ہم آپ کی بات نہیں مانیں جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا, ان پر بجلی گرا دی, ان کو قتل کر دیا اللہ نے, اور دوبارہ زندگی عطا کی موذانہ طور پر تاکہ وہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے اور نافرمانی سے بچے. نافرمانی کر رہے تھے, اللہ نے پھر بھی انعامات دیے. صحرا میں بھٹک رہے تھے, اللہ نے بادل کا سایہ کر دیا, من و سلوا بھی عطا کیا. من بٹیر کی طرح کے پرندے ہوتے تھے, سلوا دھنیے کی طرح کے دانے ہوا کرتے تھے, تو پروٹین وائٹامن وغیرہ ساری ضروریات پوری کر دی. اتنا کچھ اللہ نے دیا پھر بھی نافرمانیاں کرتے تھے. پھر اللہ نے حکم دیا تھا فلاں علاقے میں جاؤ اور اس کو پتا کرو اور اس پر دین اللہ کا نافذ کرو, اور جب جانا تو عاجزی کرتے ہوئے جانا, اللہ سے کہنا اللہ معاف فرما دے. لیکن داخل ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے, بخاری شریف میں تفصیل ہے, اے اللہ گیہوں عطا فرما دے, اے اللہ گندم عطا فرما دے. یہ زبان پر چھالے آ گئے, مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی, ماتا پرست ہو گئے. اللہ کہہ رہے معافی مانگو, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیے. یہ مستقل باتیں آئیں گے بھی مستقل. اللہ نے نعمتیں دی, نافرمانی کی, اللہ کا عذاب, بار بار اللہ ذکر کر رہے ہیں. لیکن دراصل کس لیے؟ ہماری عبرت کے. اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ صحرا میں جو پیاس لگی, پیاس پانی کا مسئلہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آسا ماریے پتھر پر, 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 قبیلے تھے, ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ چشمہ پھوٹ پڑا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے رہے تھے, لیکن انہوں نے پھر نافرمانی کی. کہنے لگے موسیٰ یہ منو سلوا سے تو کام نہیں چلتا, اب ہمیں کوئی ککڑی مل جائے, ترکاری مل جائے, گندم مل جائے, مسور مل جائے, پیاز مل جائے. یہ کہنے لگے دیکھیے اللہ کی عطا بغیر محنت کی مل رہی تھی, اس پر قناعت نہیں کی, ناشکری کی. اب کہنے لگے کہ یہ مل جائے, یہ مل جائے اور وہ مل جائے. اللہ نے بڑے شدید الفاظ استعمال فرمائے کہ جاؤ کسی شہر میں آباد ہو جاؤ اور خود ہی جو کچھ کرنا ہے کر لو. اور اس کے بعد اب شدید الفاظ ہیں آیت نمبر 61, وہ ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ, اور ان کا ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. وہ باؤ بغضب من اللہ, اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹ. اب آپ سوچیے گا کون سی قوم تھی, کتنے فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, لیکن اللہ کے الفاظ کیا ہے, ان پر اللہ کا غضب ہوا. یہی مغضوب علیہم ہے جو سورہ الفاتحہ میں ذکر آیا تھا. ان پر اللہ کا غضب ہوا, کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری, اللہ کے دین کو فراموش کر دینا, اللہ کے دین کی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا, یہ وہ جرم تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے. انہوں نے انبیاء تک کو شہید کیا. ایک دن میں مفسرین نے لکھا ہے 43 انبیاء کو شہید کیا انہوں نے, اتنے انبیاء اللہ نے ان کو دیا. ہمارے کیا ہوا, نبوت تو ختم ہو گئی, علماء حق کو شہید کیا, اب بھی کیے جا رہے ہیں, تاریخ میں بھی ہوتا رہا. یہ ہمارے وہ جرائم, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے گی جو ان کی طرح کے, ناشکری, نافرمانی, دین کو فراموش کرنا. تو آج ہماری وہ حالت ہے جو پہلے ان کی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 8 رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں ذکر ہوا کہ کامیابی کسی گروہ کے ساتھ وابستگی پر نہیں, کامیابی اس کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. محنت کرو گے, عمل کرو گے نیک, تو اللہ تعالیٰ کی کامیابی ملے گی, محض کسی گروہ میں ہو جانے کی بنیاد پر کامیابی نہیں ملے گی. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو میثاق اللہ نے لیا اس کو پورا کرو, اللہ نے جو ہدایات دی اس کو پورا کرو, اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اس کے بعد ذکر ہوا ہے ہفتے کا دن کے لیے مقرر کیا گیا تھا, یوم سب. اس پر تفصیلی واقعہ سورۃ الاعراف میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ نے وہ دن مقرر کیا تھا عبادت کے لیے, انہوں نے ہیلے بہانے کر کے کاروبار کرنا شروع کر دیا اور یوں اللہ کے دین کے طرح مذاق بنا دیا. تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. یہ الفاظ ہیں, کرو ددر خواتین تم غریل و خوار بندر بن جاؤ. تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ عذاب دینے پر آئے تو اس طرح کا عذاب زمین والوں کو دے سکتا ہے. اس کے بعد سورہ البقرہ, بقرہ عربی سے کہتے گائے. ایک معاملہ پیش آ گیا تھا جس میں گائے کا مسئلہ پیش آ گیا تھا, اس کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. بس منظر یہ کہ ایک مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور بڑا فساد برپا ہو رہا تھا. قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح. ہونا یہ تھا کہ گائے کا حصہ لیتے اور مقتول کو مارتے, وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیتے. قوم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر اڑی ہوئی تھی. کہنے لگی اچھا موسیٰ اللہ سے پوچھی کیسی ہو, اللہ نے کہہ دیا نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو. پھر مزید تفصیلات اور انہوں نے پوچھی تو اللہ نے کہا ایسا رنگ ہونا چاہیے, وہ کام کاج نہ کرتے, بڑی مشکلات اپنے لیے پیدا کرتے. تو یہ ان کی روش. آج ہمارا معاملہ بھی یہی, سوالات بہت ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں لیکن عمل نہ ہونے کے برابر. صحابہ کرام کے قرآن سے 14 سوالات ملتے ہیں, بس صرف 14 سوالات, اور عمل بہت بڑا ملتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی زیادہ توفیق عطا فرمائے. سوال بھی اچھی بات لیکن وہ جو با مقصد ہو, ورنہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پچھلی امتیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کر دی ہوئی, تو بہت زیادہ سوال کرنے سے بچو. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں ڈیلے کرنا چاہا, تاخیر کرنا چاہا. اب اگلے رکوع میں, نوے رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ مقصد کیا تھا. مقصد یہ ذبح کرانے کا گائے کا, اس کے دو مقاصد بلکہ تین مقاصد. پہلا مقصد تو یہ تھا کہ مقتول کو گائے کا حصہ مارا گیا اور وہ زندہ ہوا, اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا, وہ تو مسئلہ حل ہوا. لیکن دو اہم باتیں اور تھیں. نمبر ایک, لوگ انکار کر رہے تھے کیسے دوبارہ زندگی دی جائے گی, اللہ تعالیٰ نے دکھا دی, دیکھو ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے. نمبر دو, مصریوں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے, یہ بنی اسرائیل مصر میں تھے, سورہ یوسف میں ذکر آئے گا انشاءاللہ. مصریوں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ان کے اندر گائے کا تقدس پیدا ہو گیا تھا, جیسے ہندوؤں کے ہیں کچھ نہ کچھ ملاپ ہے ان لوگوں میں بھی لگتا ہے, پیلے رنگ کا تصور, گائے کا تصور. تو گائے کا تصور ایک تقدس ان میں آ گیا تھا, اللہ نے ان کے ہاتھوں سے گائے ذبح کروائی. یہ کوئی گو ماتا نہیں ہے تمہاری, کچھ نہیں ہے اس کے اندر, تو ایسے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اب یہ دیکھو گائے ذبح ہو گئی, اس میں کچھ نہیں رکھا, اصل معبود اللہ ہے. تو یہ بکرا گائے کو کہتے ہیں, اس کی وجہ سے سورت کا نام یہ ہے. یہ اس واقعے کا پس منظر تھا. دیکھیے پھر قرآن نے بتایا کہ اتنی واضح نشانیاں دکھا دی گئی لوگوں کو, تب بھی یہ بات نہیں آئی, تب بھی یہ قبول نہیں کر رہے اللہ کے احکامات کو, اور ان کے دل سخت ہو گئے. اور فرمایا قرآن نے پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. پتھر کو آگ میں ڈالے تو وہ اس کو کچھ نہیں ہوتا, لوہے کو ڈالے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے. لیکن یہ کتابوں کے ماننے والے, رسولوں کے ماننے والے جب انکار پر, چھٹائی پر آ جائیں, مخالفت پر آ جائیں, انکار پر آ جائیں, فرار پر آ جائیں, تو پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پورے انجام سے ہماری فرق کرنا ہے. آج یہ اللہ کا کلام بھائی ہمارے پاس موجود ہے, نہیں معلوم مہلت کب ختم ہو جائے. اللہ نے صحیح طرح پڑھنے کی, جیسے کہ تجوید کی بات کی گئی, تلفظ کی بات کی گئی, اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ان کی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کا کلام ان کے پاس تھا تورات, اس میں آخری رسول کی بشارات تھی, انہوں نے اس کو بدل دیا. پھر ان میں سے بھی منافقین تھے جو مسلمانوں کے پاس جاتے تھے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے, اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو انکار کر دیا کرتے تھے. یہ دو رخا پن جس کا نام نفاق ہے, ان لوگوں میں بھی, یہود میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. اس کے بعد ذکر ہے کہ ان کے عوام, عام لوگ ایسے تھے جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں تھا, لیکن تمنائیں بڑی بڑی تھی کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے, ہمیں تو جنت میں داخل کر دیا جائے. آج بدقسمتی سے ہمارے عوام کا حال بھی یہی, قرآن پڑھنا پڑھانا ہے نہیں, نہ تلفظ کی درستگی کی کوشش, نہ سمجھنے کی طرف توجہ, نہ دروس کی محافل میں شرکت. مجموعی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, لیکن پوچھئے تو کہتے ہیں جنت ہماری پکی. کیسے بھائی, یہ وشفل تھنکنگ نہیں چلے گی. اللہ کے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ بات ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ ہمیں ایمان اور عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا یہ جو اپنی کتابوں میں تحریفیں کر رہے ہیں, اللہ کے کلام کو بدل رہے ہیں, ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. پھر یہ ایک اور کچھ فہمی میں مبتلا تھے یہود, کہ ہم تو آگ میں بھی ڈالے جائیں گے, اور ڈالے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے, کوئی چٹھی تمہارے پاس موجود ہے؟ ہرگز نہیں. اگر ایک بڑا جرم بھی کمایا, اور علماء نے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, وہ شرک یا کفر جیسا بڑا گناہ ہو جو انسان کو گھیر لے تو وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کرنا. اس کے برعکس فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ایک رکوع انشاءاللہ اور مطالعہ کریں گے. دسواں رکوع, دسویں رکوع میں پہلے تو معاشرتی ہدایات دی گئی. ہمارا دین صرف نماز, زکات, روزہ, حج, عبادات ہی کا مطالبہ نہیں کرتا, یہ معاملات بھی دیتا ہے, اخلاقیات بھی دیتا ہے, حقوق العباد بھی دیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بڑی اہم ہدایت ہے. رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور وقول الناس حسنا, لوگوں سے عمدگی کے ساتھ کلام کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے بات کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر مسکرا کر گفتگو کرنے والے تھے. یہ ہدایات ہیں ہمارے دین کی, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اس کے بعد فرمایا کہ نماز بھی قائم کرو, زکات بھی ادا کرو. کچھ لوگ ہیں جو حقوق لباس نہیں لگے ہوتے, وہ بھائی نمازیں بھی ادا کرنی ہیں, زکات بھی دینی ہے. کچھ جو صرف نماز و زکات سے لگے ہیں, حقوق لباس ادا نہیں کرتے. ایسا نہ ہو حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کی اس رویش کا بیان ہے, کچھ باتوں کو مانتے تھے, کچھ کو نہیں مانتے تھے, کچھ پر عمل کرتے تھے, کچھ پر عمل نہیں کرتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دور نبوی میں بھی ان کا معاملہ تھا, اور جب ان کو حکومت ملی تھی فلسطین میں, اس میں بھی معاملہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ لیا کرتے تھے. کوئی ان کا حامی بن گیا, کوئی اس کا حامی بن گیا, قتال کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. یہ تو دین نے منع کیا تھا, قتال نہ کرو اپنے بھائیوں کے, قتل نہ کرو ایک دوسرے. اچھا پھر ایک کا حامی ہے, ایک قبیلہ دوسرے کا حامی ہے. اب ایک دوسرے کے لوگ دوسروں کے پاس قیدی بن گئے. اب کیا کرتے ہیں, پیسے لے کے جاتے تھے, فدیہ دے کر چھڑوا لیتے تھے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے دین نے کہا کہ فدیہ دے کر چھڑا لینا چاہیے, لوگوں کو آزادی دلانی چاہیے. تو بھائی دین نے یہ بھی تو کہا کہ قتل نہ کرو, ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو. ایک بات پر عمل نہیں ہو رہا, ایک بات پر عمل ہو رہا ہے. بڑے شدید الفاظ ہو رہا. قرآن نے کیا کہا, کیا تم کتاب کی بات اسے کو مانتے ہو اور بات کا انکار کرتے ہو؟ کچھ پر عمل ہے, کچھ پر عمل نہیں ہے. جو یہ جزوی طور پر عمل کرے گا, فرمایا کہ دنیا میں فزن فی الحیات دنیا, دنیا میں شدید عذاب ہوگا, اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی. بیوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے. یہ کون لوگ ہیں, دین میں حصے بکرے کرنے والے, اس کو ماننے والے, جس کا انکار کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. بھائی یہ مسجد میں بھی دین ہوگا, یہ گھر میں بھی دین جائے گا, یہ دکان میں بھی جائے گا, یہ معاشرے میں بھی جائے گا, اور اللہ توفیق نظام تک جائے گا. اس کی کوشش کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی اللہ کو, ورنہ یہ تقسیم اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کس کو ماننا کس کو نہ ماننا ضرورت نہیں, اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے. آخری بات, ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دے دی, رسالت محمدی کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, یا دنیا کو ترجیح دے دی, رسولوں کے کام میں شریک نہیں ہوئے, تو انہوں نے تو اپنے لیے عذاب کا سودا کر لیا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, اپنے کلام کی تعلیمات پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 10 رکوع ہوئے, ایک مزاد مختصر سے. آپ کو محسوس ہوگا صاحب, امام صاحب نے تو ہمیں سبا پارہ سنایا ہوگا اور آپ نے 10 رکوع سنائے ہیں, تو علماء سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے. شروع کی جو 4 مدنی صورتیں ہیں, البقرہ, آل عمران, النساء اور المائدہ, انہی میں احکامات زیادہ ہیں. جیسے ابھی حاجی صاحب کہہ رہے تھے احکامات آئیں گے, ان 4 صورتوں میں قرآن میں جو احکامات ہیں ان کا 80% آ گیا ہے, اس سے تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہوگی. ان شاء اللہ ہم آگے مکی صورتوں میں آئیں گے تو ان شاء اللہ امام صاحب ایک پارہ پڑھ رہے ہوں گے, حافظ صاحب ایک پارہ پڑھ رہے ہوں گے, ہم 1.5 پارے کا خلاصہ سمجھ رہے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو, اللہ سے دعا کیجیے اللہ میرے لیے بھی آسانی فرمائے, آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے رمضان کا مہینہ ہم سب کو ایمان اور آخری صحت کے ساتھ عطا فرمایا. اے اللہ, خلوص کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تمام عبادات کے خلوص عطا فرما. اے اللہ, پورے شعور کے ساتھ اپنے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, پورے خلوص اور شعور کے ساتھ رات کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اور اللہ, تیرے فضل سے محفل سجائی گئی ہے, اللہ اسے برکت عطا فرما. اور اللہ, حق بیان کرنے کی توفیق دے اور اپنے کلام کے معانی کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ ریکارڈنگ آپ روز کریں گے ان شاء اللہ؟
جی ان شاء اللہ, آپ
کوشش صحیح ہوگی ان شاء اللہ.
جی جی, میں یو ایس بی آپ کو دے دوں گا.
جی جی, جی.